बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1-10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام کی آرکائیو اور سار ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام، من جملہ لائیو پروگرام، نیوز بلیٹن، دستاویزی فلمیں، ڈرامہ سیریل اور بالخصوص تازہ ترین خبریں ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سن سکیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام نشر ہوگا اسلامی تاریخ. اسلامی تاریخ کے بعد آپ دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ و شریف سماعت فرمائیں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. عزیز سامعین, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ ریڈیو تہران کے آرکائیو کے پروگرام دیکھنے کے لیے, نئی تازہ ترین خبروں سے آگاہی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں تمام قوم اور نسل کی شراکت اور تعاون سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ضروری ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات نے ملک کے الیکشن کمیشن پر اپنی رپورٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال کرنے کے حق میں موجود ڈیٹا یا ریسرچ حذف کرنے کا الزام عائد کیا ہے. سعودی عرب کی جیلوں میں قید 41 سے زیادہ قیدیوں کو سزائے موت کا ظالمانہ حکم جاری کر دیا گیا ہے. فلسطینی جہادی تنظیموں نے صہیونی جیل سے فرار ہونے والے دو دیگر فلسطینی قیدیوں کی صہیونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اور اسٹریلوی شہریوں نے مظاہرہ کر کے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ اسٹریلوی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاہدے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر افغانستان کے بارے میں انجام پانے والے مذاکرات کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات کے نتائج کا اعلان جلد کیا جائے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس دورے میں اسلامی جمہوری ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے مختلف ممالک کے اعلی رہنماؤں اور حکام سے افغانستان کے بارے میں مذاکرات انجام دیے اور یہ موضوع تاجکستان اجلاس کا اہم محور تھا. ترجمان وزارت خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ افغانستان کو ایک محفوظ دہشت گردی سے پاک اور پرامن ملک ہونا چاہیے کہا کہ افغان عوام کو بیرونی مداخلت کے بغیر اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہیے. ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دفاعی طاقت اور دفاعی سفارتکاری میں اضافہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف کی تقرری کی تقریب کے موقع پر ہمارے نمائندے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے وزیر دفاع جنرل آشتیانی کا کہنا تھا کہ دفاعی طاقت اور دفاعی سفارتکاری کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہے اور ان کی آمادگی میں مزید اضافہ بھی کرتے رہیں گے. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے شمالی عراق میں انقلاب مخالف دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کی بابت سخت خبردار کیا ہے. تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل باقری نے شمالی عراق اور عراقی کردستان میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے آپریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عراق اور کردستان ریجن کے حکام کو ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے۔ جنرل باقری نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقے میں اپنے فوجی اڈے ختم کر دے، کیونکہ ان اڈوں کو ایران مخالف سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے واضح کیا کہ انقلاب مخالف مسلح عناصر کے خلاف کاروائی جاری رہے گی۔ عراق سے امریکی فوجیوں کا بتدریج انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ العربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوجیوں نے سنیچر کے دن سے عین الاسد اور دیگر فوجی اڈوں سے بتدریج انخلاء شروع کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عراق کے مشترکہ ڈپٹی آپریشنل کمانڈر عبدالامیر الشمری اور ان کے امریکی ہم منصب اور عزم سخت نامی آپریشن کے کمانڈر جنرل برنان کے درمیان ستمبر کے آخر تک عین الاسد اور اربیل فوجی چھاونیوں میں امریکی جنگی فوجی دستوں کی تعداد کم کرنے کے سلسلے میں ایک اجلاس میں اتفاق رائے ہوا ہے۔ بغداد اور واشنگٹن نے اسٹریٹجک مذاکرات کے تیسرے دور کے مذاکرات میں 31 دسمبر 2021 تک عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بارے میں سمجھوتا کیا تھا۔ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات میں مختلف مسائل پر گفتگو کی تھی اور رواں سال کے اختتام تک عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کی تاکید پر کی ضرورت پر تاکید کی۔ اس کے باوجود عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی مشیر کے طور پر اس ملک میں تعینات رہیں گے، جبکہ عراقی گروہوں نے بارہا اس کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات نے ملک کے الیکشن کمیشن پر اپنی رپورٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کے حق میں موجود ڈیٹا یا ریسرچ حذف کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات سے ایسا لگتا ہے کہ اس ادارے نے ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینے کا پہلے سے ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ فواد چوہدری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اپنے رویے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ آئندہ کے انتخابات انتخابی اصلاحات کے بعد ہی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے الیکشن کمشنر کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 37 میں سے 27 اعتراضات دراصل الیکشن کمیشن کے اپنے خلاف چارج شیٹ تھے، جبکہ دیگر اعتراضات تکنیکی نوعیت کے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ یہ پہلی بار ہے جب پاکستان کی حکومت اور ملک کا الیکشن کمیشن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ حکومت پاکستان 2023 کے عام انتخابات بعض اصلاحات کے ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانے پر زور دے رہی ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں انتخابی اصلاحات کو پہلے ہی مسترد کر چکی ہیں، اور اب الیکشن کمیشن نے بھی حکومت کے موقف کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جامع حفصہ کی چھت پر طالبان کا جھنڈا لہرائے جانے کے خلاف مدرسے کے سربراہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں جامع حفصہ کی چھت افغان طالبان کے جھنڈے لہرانے کے بعد مدرسے کے مہتمم عبدالعزیز، ان کے ساتھیوں اور طلبہ و طالبات کے خلاف انسداد دہشت گردی اور پاکستان پینل کوڈ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ کے افسران نے تصدیق کیا ہے کہ مدرسے کی چھت پر افغان طالبان کے جھنڈے لگنے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ مدرسے کے مہتمم مولانا عبدالعزیز نے کھلے عام افغان طالبان کا نام استعمال کر کے پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ و طالبات نے بھی پولیس کو چیلنج کیا اور انہیں تانے دیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقہ صاف کرا لیا گیا اور جھنڈے ہٹا دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کی جیلوں میں قید 41 سے زیادہ قیدیوں کو سزائے موت کا ظالمانہ حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ سعودی لیکس کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ سعودی حکام 2021 سے اب تک تقریباً 50 قیدیوں کے سر قلم کر چکے ہیں، جبکہ دیگر 41 قیدیوں کو سزائے موت دی جانی باقی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی نمائشی عدالت نے قیدیوں کے خلاف ظالمانہ سزائے موت کا فیصلہ صادر کر دیا ہے، جنہیں اپنے دفاع کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ فلسطین کی جہادی تنظیموں نے صہیونی جیل سے فرار ہونے والے دو دیگر فلسطینی قیدیوں کی صہیونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی ہر ممکن طریقے سے فرار ہونے والے 6 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لیا جائے گا۔ تحریک جہاد اسلامی نے جلبو جیل سے فرار ہونے والے 6 فلسطینی قیدیوں کی سہونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری کے بعد اعلان کیا ہے کہ سہونی جیل کے حکام جلد ہی ان بہادر فلسطینی قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرائیں گے۔ تحریک جہاد اسلامی کے رہنما شیخ خضر عدنان نے اتوار کو کہا کہ جنین کے ہائی سیکیورٹی کی حامل جلبو جیل سے اپنی جان بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری سے اس جیل سے آزادی کی کاروائیوں میں غاصبوں کی ناکامی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جرمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے جوانوں نے سعودی اتحاد کے کرائے کے فوجیوں کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد صوبہ مارب کے شمالی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ نیوز ایجنسی الیمنیہ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج نے شمال مغربی مارب میں سعودی اتحاد کی فوجیوں اور القاعدہ کے عناصر کے خلاف حملے تیز کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی جانب سے اپنے فوجیوں اور القاعدہ کے عناصر کی حمایت میں شدید فضائی حملوں کے باوجود یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے جوان علاقے میں تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آسٹریلوی شہریوں نے مظاہرے کر کے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ آسٹریلوی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاہدے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مظاہرے میں شریک آسٹریلوی باشندے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ایٹمی آبدوزوں دیگر ہتھیاروں کی تیاری کا معاہدہ منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہوئے جب بدھ کے روز سے 3 ملکوں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے سربراہوں نے نئے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے ایک بڑے منصوبے کے تحت اول و ذکر 2 ممالک ایٹمی آبدوزوں کی تیاری کی ٹیکنالوجی آسٹریلیا منتقل کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے بعض ارکان نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایٹمی آبدوزوں کی تیاری کے منصوبوں کے پیش نظر ہمیں فرانس سے روایتی جنگی آبدوزوں کی خریداری کے معاہدے کی ضرورت باقی نہیں رہی اور ہم اسے آگے بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ترکی نے شام کے خلاف اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ملک کے کئی شمالی شہروں پر گولہ باری کی ہے۔ شامی ذرائع سے موصول رپورٹ کے مطابق ترکی کے فوجیوں اور ان سے وابستہ نیم فوجیوں نے شمالی شام کے شہر تلے تمر اور اطراف کے دیہاتوں پر گولہ باری کی۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک فوجیوں اور ان سے وابستہ جنگجوؤں نے حسکا کے مضافاتی شہروں اور دیہاتوں پر بھی حملہ کیا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، آنسوں کے موتی اور آنسوں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا.
عزیز سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلامی تاریخ, جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچے.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام, سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اسلامی تاریخ پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آنے کا موقع عطا فرمایا. ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دوسری تواریخ کو دیکھتے ہیں, تو نہ صرف ہم بلکہ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے وہ یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جتنی منظم اور جتنی مرتب اسلامی تاریخ ہے کوئی تاریخ نہیں ہے. اس لیے کہ اسلامی تاریخ کو اس طریقے سے ہر دور میں جمع کیا گیا ہے, الحمدللہ ہر دور میں اس طرح سے یعنی واقعات جو ہیں وہ مرتب کیے گئے ہیں اور لکھے گئے ہیں, اور راوی اس طریقے سے رہے ہیں کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ امتیازات بھی ہیں, جو اس تاریخ کے امتیازات ہیں, جو اس تاریخ کے افتخارات ہیں, جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی محنتوں کے کاوشوں کے نتیجے میں یہ جو ظاہر ہوئے ہیں, وہ اس کا سبب بنے ہیں کہ اسلامی تاریخ اسی طریقے سے ان افتخارات کے ساتھ جو ہے وہ اپنے امتیازات اور اپنی برتری کے ساتھ باقی رہے. ناظرین, سب سے بڑی چیز میں یہی ہوتی ہے, جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کس مقام پر تھی, کہ جہاں پر انسان کو کس اعتبار سے دیکھا جاتا تھا, ایک خاتون کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا, بچوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے وہ جنگیں لڑتے تھے. لیکن ہمارے حضور کی سیرت اور ہمارے حضور کا کردار وہ رہا ہے کہ اس نے انسان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جو دوسرے کو قتل کرتا تھا اب وہ دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, جو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اب وہ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. تو غرض کی یہ اسلامی تاریخ ہے, جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر تھے, اور وہ چیزیں ہمیں جو بلندیاں ملی تھی کن چیزوں کے نتیجے میں ملی تھی. لیکن آج اگر ہم اس راستے سے پھر ہٹ جائیں تو پھر وہ مشکلات ہمارے سامنے آ جائیں گی, بلکہ ہمیں اسی مقام پر باقی رہنا ہے. اس لیے تاریخ سے آشنائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے اس مقام کو محفوظ رکھ سکیں. تو ناظرین, یہ پروگرام ہے اسلامی تاریخ, اس میں ہمارے دو مہمان ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہمارے دونوں مہمان آپ کے ساتھ ہوں گے, اور انشاءاللہ ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے. لیکن اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو مہمان ہیں ان میں سب سے پہلے جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ ہیں جناب مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، جن سے آپ متعارف ہیں، جن کے بیانات سے مستقل آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں آج بھی الحمدللہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب محمد عباس کریمی صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ بندہ بھی آپ کو اور اپنے ناظرین کا احترام کرتے ہوئے حدیث سلام پیش کرتا ہے۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دیکھیے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ واقعہ عام الفیل، جو ایک یعنی یہ واقعہ رونما ہوا جس گزشتہ پروگرام میں جس کا صرف اشارہ رہا، آج انشاءاللہ تفصیلی اس واقعے کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس واقعے کے ابتدائی طور پہ آپ مختصر طور پہ آپ یہ بیان کیجئے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل از ان کے اس واقعے کو ہم بیان کریں
جی،
اور ابراہ کس طرح آیا اور کیسے آیا، ہمیں اس کے محل وقوع سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے
جی، آگاہی
حاصل کرنی چاہیے۔
واقع ہوا صحیح،
اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو مکہ کے جنوب مغرب کی طرف، یعنی نیچے جہاں پہ اوکیانوس موجود ہے، اس کی اوشن ہے جہاں پہ عرب اوشن، اس کی طرف جائیں تو جنوب مغرب میں ایک علاقہ یمن کے نام سے ہے
جی،
اور آج کل بھی جو یمن کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔
بالکل، آج تو کوئی ایسا انسان نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں نے یمن کا نام نہیں سنا۔
یقین
البتہ آج جو تاریخ میں اس کا نام آ رہا ہے وہ ایک مظلوم اور واقعی نہایت ظلم وہاں پر ہو رہا ہے جی۔
بس یہی منطقہ تھا، علاقہ تھا
جی،
کہ یہاں پہ ایک بادشاہ جو اس زمانے میں تھا ذوالنواس کے نام سے جی، وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا اس زمانے میں، اور یہ یثرب کی طرف سفر کرتا ہے۔ میں انتہائی مختصر اور شارٹ ہینڈ میں آپ
جی
کو اس کی تفصیل، کیوں واقعات بہت زیادہ ہیں اگر ہم ان کی طرف تاریخ شام دیکھ لیں، تاریخ تبری کا مطالعہ کریں یا دوسری دیگر تاریخی کتب کا
جی،
تو بڑے تفصیل سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو اختصار سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یثرب کی طرف جاتا ہے، وہاں یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ بت پرست تھا
جی،
واپس جب آتا ہے تو پھر اس کو ایک چینج اس کے اندر آتی ہے، اور یہ ایک متعصب قسم کا یہودی بن جاتا ہے۔
صحیح،
اور جب یہ یہودی متعصب ترین قسم کا بنتا ہے تو ہر جگہ ہر شخص کو یہ کوشش کرتا ہے کہ پورے حجاز تک جہاں تک ہے ان سب کو یہ یہودی بنائے، ایک مہم شروع کر دیتا ہے
جی۔
اب یمن کے شمال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو افراد تھے وہ تازہ مسیحیت کو قبول کیا تھا انہوں نے
جی،
اور مسیح ہو چکے تھے، اور وہ بھی اپنے دین کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ اس نے جی سب کو کہا یہودی ہو جاؤ، اور آپس میں کلیش ہوا، اور اس نے پھر ایک بہت بڑی خندق کھودی اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ
جی
کہ قرآن میں اگر سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں
صحیح
تو وہاں پہ اشارہ ہوتا ہے اصحاب اخدود کی طرف،
صحیح
اصحاب الاخدود، کہ اصحاب اخدود، اصحاب اخدود کون تھے؟ مفسرین، جو بڑی تفسیری کتاب ہے اگر اس پہ ملاحظہ آپ کریں تو اس میں مفسرین کہتے ہیں جو اصحاب اخدود تھے وہ اسی بدبخت کے تھرو اصحاب اخدود قتل کیے جا رہے تھے، یعنی ان کو اٹھا اٹھا کے جو بھی اس کے دین کو قبول نہ کرے اس خندق میں یہ ڈالتا جا رہا تھا
جی۔
بس یہاں سے دو افراد فرار کرتے ہیں
جی
اور قسطنطنیہ پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی اسپین کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہ روم اور اس جگہ کے جو بادشاہ ہیں ان سے عیسائی تھے، ان سے مدد مانگتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم کیسے آپ کی مدد کریں
جی،
ہم ایسا کرتے ہیں حبشہ کو خط لکھتے ہیں
صحیح
کہ آپ کی مدد کی جائے
جی۔
یہ دونوں افراد وہاں سے واپس آتے ہیں
جی،
کیونکہ یہ بھی دین مسیحیت کی دفاع کے لیے تھے
صحیح،
وہاں سے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، وہ حبشہ کو ایک خط لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں
جی،
اور حبشہ جو ہے وہ ابراہا کو ایک بہت بڑا لشکر دے کے اس علاقے میں بھیجتا ہے کہ آپ اس سے مقابلہ
جی
کریں، اور ابراہا تا اس علاقے میں
جی
وارد ہوتا ہے
جی۔ بالکل، بہت شکریہ محمد عباس صاحب، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، جو ہاتھیوں نے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، تو اس کے اسباب اور علل کے حوالے سے آپ مختصر طور پر روشنی ڈالیں کہ اس کے اسباب کیا تھے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, اور یہ وجہ یہ تھی کہ اس کی چڑھائی کرنے کی خانہ کعبہ پر, کہ اول چار سبب ہیں مہم, اس میں سے میں مختصراً بیان کرتا ہوں ہر چار کو. اول تو یہ اس زمانے میں تعصب پایا جاتا تھا.
جی,
تعصب پانے کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود متعصب تھا.
جی,
اور جب اس نے دیکھا کہ اقتصادی حالات بھائی ہو رہے ہیں طرف کے اچھے خانہ کعبہ کے,
جی,
تو اس کے اندر ایک وہ حسد جو ہے شعلہ ور ہو گئی کہ یہ کسی طریقے سے اس چیز کو منتقل کر دیا جائے ادھر, یا تو پھر وہاں سے ختم کر دیا جائے.
صحیح.
تو اس نے تعصب میں آ کر اس چیز کو اپنا عمل بنایا.
یعنی چونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکے میں ظاہر ہے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا,
سسٹم
اور یہ جو ہے اس وقت کا یعنی حاکم وقت تھا.
جی,
تو اس نے سوچا یہ رونق جو مکے میں یہ ہمارے یہاں ہونی چاہیے,
کیونکہ بادشاہ تھا.
جی,
اور بادشاہ یہ ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے ہمارا سیطرہ, ہمارا تسلط ہر جگہ ہو. تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی حکومت کو اسعد دے.
صحیح.
کہ ہماری جو ہے حکومت, ہماری قوت اور طاقت وہاں تک پہنچے, اور وہ سارے لوگ جو حاج میں حاجی آتے ہیں وہ ہمارے طرف منتقل ہو جائیں.
صحیح.
تعصب کی وجہ سے.
جی.
دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خود بادشاہ تھا, خوب اچھی طریقے سے سمجھتا تھا, اس نے یہ سوچا کہ ہمارا اقتصاد کم ہے اور ان کا اقتصاد اچھا ہے.
جی.
یعنی ایک ذریعہ, بہترین ذریعہ, ہر سال طواف کرنے لوگ آتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اطراف بیت اللہ کے جو لوگ تھے وہ بھی آتے تھے, خارج سے بھی آتے تھے.
جی جی.
تو اس کا اقتصاد بڑھتا گیا. تو یہ سوچ رہا تھا وہ اقتصاد جو اتنا بہترین ہے اور مرکزیت اس کو حاصل ہو رہی ہے, صرف اقتصادی مسئلہ نہیں تھا, اس کے ساتھ شہرت کا بھی مسئلہ تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا اقتصاد تو اپنی جگہ, اقتصاد تو ہمارے دستے قدرت میں آ جائے, اس کے بعد جو ہے یہ شہرت.
صحیح.
کہ وہ شہرت ہمارے کلیسا کو مل جائے, ہمارے قلیش کو مل جائے.
جی.
کہ عیسائی مسیحی تھا, کیونکہ مسیحیوں کو وہ سوچ رہا تھا کہ پوری عالم میں ترویج کرے مسیحیت کو.
جی.
اور شہرت پا جائے مسیحیت. صحیح. اور چونکہ یہ سب دین حنیف پہ تھے, بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بنایا ہوا گھر تھا اللہ کا, لہٰذا وہ یہ سوچ رہا تھا دین حنیف اس دنیا سے ختم ہو جائے, عرب سے ختم ہو جائے, اور دین مسیحیت کا راج ہو اور اس کو ترویج کیا جائے. تو لہٰذا اس نے اس چیز کو تعصب میں آ کر دین حنیف کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور مسیحیت کو اجرا اور منتشر کرنے کی کوشش کی.
صحیح.
اس کے بعد آپ کے اقتصاد تو ابھی میں نے عرض کیا.
جی, آپ نے اقتصاد مختصر طور پر عرض کیا.
اقتصاد ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اقتصاد بہتر ہو, اور جیسے ہی اقتصاد اچھا ہوگا, چونکہ جیسے ہی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اقتصاد ادھر منتقل ہو جائے تاکہ ہم لوگوں کی یعنی لوگوں تک پہنچ سکیں اقتصادی معاملے میں, کیونکہ اس زمانے میں فقرا بھی پائے جاتے تھے کافی شدت سے اور کثرت سے پائے جاتے تھے, اور یہ سوچ رہا تھا اگر اقتصاد ہمارا اچھا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں تک خدمت کر سکتے ہیں
بہتر طریقے سے.
ہاں, ضرورت معاش. جی جی, حکومت کو جو سہولتیں ہوتی ہیں ایک بادشاہ کرنا چاہتا ہے وہ فراہم کر سکے.
جی.
اس کے بعد تعصب کی وجہ سے, جیسا کہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے اور مورخین اس کو بہت قاعدے سے اس کے ضمن میں نقل کرتے ہیں اور بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین وجہ جو بیان کرتے ہیں مورخین وہ یہ ہے کہ جو عمرو ابن لحی جو تھا وہ دین حنیف پہ تھا اور خانہ کعبہ میں زندگی بسر کرتا تھا. یہ جو ہے معیشت اس کی خانہ کعبہ میں تھی.
جی.
اور یہ بہت بڑا تاجر بھی تھا, تجارت بھی کرتا تھا. تو یہ جیسے ہی سنا کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں, مد مقابل میں یعنی دین حنیف کے مقابل میں مسیحیت عروج کر رہی ہے, معراج طے کر رہی ہے, تو اس نے سوچا کہ اس کلیسے کو میں برباد کروں. حالانکہ ہمت بہت کی, لیکن چونکہ فرد وحید تھا لہٰذا ہمت سے گیا وہاں, لیکن کچھ نہیں کر پایا.
جی.
بس یہاں سے جب مکے سے وہ گیا ہے, خانہ کعبہ سے نکلا, دین حنیف کے مذہب پر گیا, اور وہاں جب گیا تو دیکھا کہ واقعاً بڑا ہی خوبصورت و زیبا اور مرقع مزین
عالی شان
اس نے قلیس بنایا ہے. اور اس کو رشک آیا کہ یہ چیزیں ہمارے اگر خانہ کعبہ میں ہو جائے یعنی بیت اللہ میں ہو جائے تو لوگ اور تشویق سے آئیں گے. تو اس نے اعلان بھی کیا تھا ابراہیم نے کہ ہم نے اتنا سونا خرچ کیا ہے, اتنا جو ہے سنگ خرچ کیا ہے, ساری چیزیں بتایا ہے. اب جب بادشاہ ہے حبشہ کو اس نے لیٹر لکھا ہے, خط لکھا ہے, اس نے اپنے پورا برنامہ بتایا تھا کہ ہم
پورا پروگرام اس کو بتایا گیا,
ہاں جی جی اتنا بتایا تھا
جی. پھر اس نے امر باللہی والا
جب یہ گیا وہاں تو دیکھا کہ واقعا بہترین خوبصورت بنایا ہے. تو اب شام کا وقت تھا, اس نے اجازت مانگی کہ بھائی میں تو مکے سے آیا ہوں, اب میرا یہاں کوئی تو آشنا ہے نہیں, لہذا مجھے
جی جی جی
جی بقول آپ کے کہ کوئی ہوٹل نہیں ہے تو مجھے جگہ دے دو اس میں کہ میں اس میں عبادت کروں. جو کلیسا تمہارا بنایا ہوا ہے اتنا خوبصورت ہے, دل جانے کا نہیں کہہ رہا ہے, مجھے اجازت دو میں اسی میں شب بسر کروں. تو اجازت ملی, کلید بردار نے ان کو اجازت دیا اور یہ اسی رات میں, کچھ ہدف ان کا دوسرا تھا, ان کا مسیحیت قبول کرنا مقصد نہیں تھا, وہ دین حنیف پہ پکا تھا, میں آفی میں آ, لیکن جب وہاں گیا ہے تو یہ سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے, تو اس نے اندر جا کے خراب کاری کرنا شروع کر دی. اب جو جہاں تک اس کے امکان میں تھا خراب کرنا شروع کیا, اس کے بعد اس کو دیواروں کو نجس بھی کیا اس تعصب میں کہ خانہ کعبہ کے مقابل میں ایسا کلیسا ہمیں نہیں چاہیے, مسیحیت کو عروج نہیں ملنا چاہیے, بلکہ دین حنیف ہر جگہ پہنچا رہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. اس نے یہ سوچا, پھر خراب جب کیا اور
پھر بادشاہ نے ظاہر ابراہ نے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا.
جب صبح ہوئی تو کلید بردار جب آیا تھے دیکھا یہ حالت ہے, اس نے فوراً خبر دی ابراہ کو. ابراہ نے طلب کیا, جب تک یہ نکل چکا تھا وہاں سے خراب کاری کے لیے گیا تھا, کر چکا,
اس کے نتیجے میں پھر ابراہ نے جو ہے وہ اپنا لشکر تیار کیا.
جب یہ واپس آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ابراہ متعصب ہو کر اور غضبناک ہو کر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا.
بالکل
یہ مہم سبب
جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے. قبلہ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے جب ابراہ یعنی یہ لشکر لے کے آتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی خاموشی سے تو آیا نہیں تھا کہ دو چار دس بیس افراد جیسے شب خون مارنے کے لیے جاتے ہیں کہ رات میں انہوں نے اپنا کام کیا, کسی کو پتا بھی نہیں چلتا, وہ تو علل اعلان آیا تھا پوری دنیا کو کہ بتاتا ہوا آیا تھا, اور جتنا بڑا لشکر تھا ہاتھیوں کا تو ظاہر ہے سب کو پتا تھا. اور دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خانہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے افراد بھی کم نہیں تھے, تو یہ جب ادھر سے آ رہا تھا کیا خانہ کعبہ تک پہنچنے تک کوئی مانع نہیں بنا, کوئی رکاوٹ نہیں بنا, کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو اتنے قبیلے تھے یا اس طرح کے افراد وہاں پر موجود تھے؟
یقیناً آپ کا سوال اپنی جگہ پہ بجا ہے
جی,
اور لوگوں کے ذہن میں بھی آئے گا چونکہ تمام عرب دنیا سے حج
خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے
زیارت تھے, اور اتنا ایک اہم مقام تھا
جی,
اور وہ کوئی دو چار سو افراد کے ساتھ تو تھا نہیں, اسی تعداد 60,000 سے لے کے 130,000, ابن شام بھی 60,000 بیان کرتے ہیں
جی,
اتنے بڑے اور ساتھ ہاتھی اور جنگی ساز و سامان. یہ جب آیا تو یمن میں ہی, یمن کے نزدیک نزدیک جو قبائل تھے مثلا قبیلے بنی بکر تھا یا بنی عزیل تھے
جی,
ان میں یہ آئے, آگے ان کا مقابلہ کیا, بلکہ ایک پوری ایک فوج کے ساتھ تیاری انہوں نے کی, اور ذو نفر نامی سردار آگے آیا اور اس نے شکست کھائی, چونکہ بہت بڑی فوج تھی ان کے پاس, شکست کھائی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کہا اس کی گردن اڑا دی جائے, لیکن اس نے بڑی اس کی منت سماجت کی کہ مجھے آخری وقت تک شاید میں آپ کے کام آ جاؤں, مجھے زندہ رہنے دو, میں تمہاری فتوحات کو دیکھوں, اس کو انہوں نے کہا قید بنا دی
جی.
آگے چلتے ہیں تو تاریخ میں آتا ہے, تاریخ اس میں ابن حشام میں ہی ہے کہ نفیل یا نفیل پڑھیں گے, نفیل بن حبیب, یہ خصعی مذہب قبیلے کے اثردار تھا, یہ آتا ہے یہ بھی شکست کھاتا ہے
جی.
اس سے بعد یہ کاروان ان کا لشکر پورا اپنا 60,000 افراد کا آہستہ آہستہ کتنے مہینے اس کو لگے وہاں پہ پہنچتے
جی.
یمن سے چلتے ہوئے وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جب یہ اطلاع ہر جگہ پہنچتی ہے کہ شکست کھاتے جا رہے ہیں, شکست کھاتے جی. یسرب کے قریب پہنچتے ہیں تو یسرب کے قریب بنی ثقیف قبیلہ تھا
جی,
اس کا سردار نے اس کی چاپلوسی شروع کر دی اور اس کو پتا تھا وہ دو شکست کھا چکے ہیں, بلکہ بجائے اس کے مقابلہ کرے, دیکھیں دونوں طرف تھے
جی,
کچھ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اور کچھ اپنے جو مقدسات کا تحفظ کر رہے تھے. دونوں کردار یہاں پہ پائے جا رہے ہیں. اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مقدسات اور اس کا حفاظت کرتے, فوری طور پر کہا میں آپ کو مدد کرتا ہوں, مجھے خفیہ راستے پتہ ہیں, دوسرے راستے پتہ ہیں.
یعنی یہ یمن سے لے کے اور یہاں تک جو آتا ہے تو سب کو فتح کرتا ہوا آتا ہے.
ہاں, دو تین بڑی جنگیں, دو بڑی جنگیں لڑی گئیں, دونوں کے سردار کو گرفتار کر لیا. تیسری جگہ پہ جو ایک بڑا لشکر تھا جس نے خود سرنڈر تھی, وہ خود سرنڈر ہو گئے. ان کے ساتھ ایک بندہ رہنما بھی بھیج دیا جس کا پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے. اور یہ تقریباً مکہ سے 4 کلومیٹر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ لشکر, اسی طرح آگے چلتے چلتے.
صحیح, بالکل جی. اجازت دیجیے ہم محمد عباس کریمی صاحب سے ایک سوال لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی کریمی صاحب, دیکھیے جو جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, جنگ ہی بلکہ کیا, انشاءاللہ اس میں ہم اپنے مہمان سے گفتگو کریں گے, لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خانہ کعبہ کے تحفظ میں کون سی غیبی امداد جو ہے وہ اس واقعے میں ہمیں نظر آتی ہے؟
خانہ کعبہ کی امداد میں سب سے واضح ہے اور تحفظ میں جو تحفظ کیا ہے پروردگار عالم نے, تو اس میں جو واضح اور کشمس جو ہے مدد اور امداد ہے تحفظ خانہ کعبہ کے لیے, وہ آپ کے ابابیل کا لشکر ہے.
جی,
اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ جیسے ہی ادھر سے وہ ہاتھی لے کر آتا ہے, بتاتے ہیں مورخین کی 9 سے لے کر 14 ہاتھیوں کا اجتماع تھا وہاں, لوگ اپنے اپنے ہاتھیوں پہ سوار تھے, 9 سے لے کر 14 تک اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے 9, کوئی کہتا ہے 10, کوئی کہتا ہے 14 تک, بہرحال تو یہ اتنے قوی جانور کو لے کر آتا ہے. اور ادھر پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ یہ ابھی سرحد خانہ کعبہ نہیں عبور کر پایا تھا, یہ ابھی ادھری تھا, تو جب اس کا ہاتھی رکا, سارے ہاتھی رک گئے, اب آگے نہیں بڑھنے, بہت کوشش کی گئی کہ ہاتھی آگے بڑھیں, تو یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے.
جی
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے سارے ہاتھی کے جو ہے قوت اور جو زور ہوتا ہے وہ ہاتھی کو لے جانے والے اور رہنما کا ہوتا ہے. لیکن اس نے بہت کوشش کی, لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے, بہت کوشش کی, ہاتھی پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے. ایک امداد یہ کہ پروردگار عالم نے اپنی قوت کا القا ان ہاتھیوں کے دل میں کیا کہ نہیں, ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں اس لیے کہ بیت الحرام ہے, اور اس لیے تو تب یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں کہ ابرہے سے زیادہ شعور ان ہاتھیوں میں تھا, جانوروں میں تھا. ایک امداد یہ. دوسری امداد یہ کہ ابابیل کا لشکر, ہاں ابابیل کا لشکر, یہ تحفظ خانہ کعبہ کے لیے ایک امداد الہی تھی یہ پورا گروہ. اور جب یہ خانہ کعبہ کے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو اب ابو طالب جناب عبد المطلب کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یقین تھا ان کو کہ اللہ کے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں.
شکریہ محمد عباس صاحب, معاف کیجیے گا, آپ کو یہاں پہ ہم روکیں گے, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بہت اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری, جو ابرہے کا واقعہ ہے, یعنی جو ہاتھیوں کا واقعہ ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس کے حوالے سے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہے اس کا مختصر طور پہ آپ خاکہ بیان کیجیے.
جنگ کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس طرح کہ جب یہ 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ آئے اور اپنے انہوں نے خیمے لگائے اور جب دوسری طرف دیکھا تو کچھ ان کو آثار ہی نظر نہیں آئے.
جی
جنگ تو تب ہو جو دونوں فوجیں
دو فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے
جو یہ سوچ کے آ رہے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ اتنی بزرگ شخصیت, جو دو قیدی تھے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہوئی تھی جناب عبد المطلب کی, کہ وہ اتنی بڑی شخصیت, اتنی سخی شخصیت, اور یہ
اور
وہ ہمارے بڑے, سب سے بڑے ہیں, کلید بردار ہیں, اور ان کے پاس جب اس نے دیکھا آگے تو کوئی چیز ہی نہیں, ایک بندے کو بھیجا, اس نے کہا اگر آپ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو اس کو خراب کرنے آئے, جس طرح بیان کیا گیا
خانہ کعبہ کو توڑنا ہے, مقصد یہ ہے,
اور اگر آپ ہمارے مزاحم نہ ہو, ہمارے سے مقابلہ نہ کریں, تو ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے خون نہیں بہانا چونکہ میں نے آپ کی بڑی عظمت سنی ہے. اس نے کہا بندے کو آپ ادھر جاؤ, جا کے دیکھو, اگر وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی تو اس کو لے آنا میرے پاس سردار کو. وہ بندہ گیا, اس نے جب کہا کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے خراب کرنا ہے, اس نے کہا ہمیں بھی جنگ کا کوئی شوق نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر سردار بلا رہے ہمارا, اب رہا
وہاں جناب عبد المطلب کو لے کے آتا ہے.
لے کے آئے تو ان کو وہ وجید ہے, ان کے قد اور خوبصورت شخصیت تھی, یہ بڑا متاثر ہوتا ہے, بڑے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. تاریخ شام والا لکھتا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھ سے تقاضا کریں کیونکہ آپ کی اتنی عزت و شرف میں نے سنا ہے تو کیا تقاضا کریں گے, اس نے کہا جب آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہمارے بہت ساری چیزیں آپ نے غارت کیں, اس میں میرے 200 اونٹ تم نے چوری کر لیے اٹھا کے لے گئے, تو مجھے میرے اونٹ واپس کر دو.
صحیح,
وہ حیران پریشان رہ گیا اور ایک دفعہ غصہ بھی چڑھا کہ بھائی میں تمہاری یہ شرافت اور عظمت کو ختم کرنے آیا
ہوں, بالکل
تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے, یہ کون سا تقاضا ہے, میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا.
بالکل
تو انہوں نے کہا نہیں, میں جو میں آپ نے فرمایا انا رب الابل,
جی
میں اپنا جو مالک ہوں اونٹوں کا ہوں, ولل بیت رب, اور بیت جو ہے وہ
اس کا بھی ایک مالک ہے,
مالک ہے.
اسی
عبارت کو جناب سہیل اپنی تاریخ کی کتاب میں یوں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انا لل بیت رب, اس گھر کے لیے رب ہے, ان شاء اگر وہ چاہے سیم نہ اہو تجھے روک لے گا, اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے اور اس کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا. یہ اونٹ ان کو واپس کر دو. جناب عبد المطلب آتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ مکہ خالی کر دو کیونکہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا.
بے شک اللہ
کعبے کی کنجی پکڑ کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو اس
رب ہے
خود کر, اس سے تو بڑے جانے اور عربوں کے لشکر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے, اور ہم بغیر خون بہائے اس اپنے حفاظت کا.
بالکل, بہت شکریہ, جزاک اللہ. محمد عباس صاحب آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہیں گے, یہ واقعہ جو رونما ہوا تو تاریخ میں اس واقعے کے بعد کیا اس کے اثرات ظاہر ہوئے؟
جی اس کے اثرات الحمدللہ مثبت ثابت ہوئے. جب یہ واقعہ صادر ہوا اور یہ ابرہہ جب یہ پہنچا ہے وہاں یمن تو خراش کرتے ہوئے اور وہاں گیا, وہ مر گیا. جب مر گیا تو اس کی لڑکی تھی جس کا نام تھا غریبہ, غریبہ نے دیکھا میرا بابا اتنا مسلط آدمی, سیطرہ تھا, ایک کنٹرول تھا حکومت میں, بادشاہی تھی اس کی, یعنی ساری چیز اس کے اختیار میں تھی, یہ کیسے نہ ہاتھی ہے نہ اور سارے اس کے سوار ہیں کچھ نہیں, یہ واپس آیا تھا یہ کو تنہا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کو سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی قوت اور قدرت ہے.
صحیح,
تو اس نے اس کو دیکھا. بہرحال وہ کسی اور کی زوجیت میں تھی, ذرع نامی شخص تھا اس کی زوجیت میں تھی. جب اس نے دیکھا کہ یہ شکست کھا کے آیا ہے اور یہاں مر چکا ہے میرا بابا, تو اب اس نے اس کو چھوڑ دیا. اب وہ آنا جانا ختم کر دی. جب آنا جانا ختم کر دی تو وہیں ایک دوسرے قبیلے کا سردار تھا, اس سے اس کی شادی ہوئی تھی, اس کی زوجیت میں تھی, اور وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی کوئی ایسا شخص امین ملے جو مجھے مکے میں پہنچا دے. تو وہ یہ سوچ رہی تھی, تدبیر سوچ ہی رہی تھی کہ کوئی ملے تو. تو اسی درمیان میں کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, جیسے مسلمہ ہوا اور طلحہ, جی مسلمہ کذاب جو مشہور ہے, اور طلحہ ہوا. یہ اسی درمیان میں ابرہے کے واقعے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا.
صحیح,
کیونکہ اس زمانے میں ایک نبی یعنی لوگ احترام کرتے تھے جب یہ ثابت ہو جاتا تھا, یہ ایک خاص مقام تھا, منزلت تھی. تو انہوں نے سوچا کہ جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے تو میں اب نبوت کا دعویٰ کر لوں. تو نبوت کا جب دعویٰ کیا تو یہ یمنی تھے, یہ سب یمنی تھے, یمن سے تعلق رکھتے تھے. تو رسول اللہ نے جب سنا کچھ, یعنی رسول اللہ نے جب سنا کہ ایسا واقعہ رونما ہوا, تو اب اس نے اسی غریبہ کے شوہر یعنی جو اس کا داماد تھا ابرہ کا, اس کو خط لکھتے ہیں کہ میری مدد کرو چونکہ تم اس سے قریب ہو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اس نے مدد کی باقاعدہ, زریبہ یعنی اس کا شوہر اور خود ابرہ کا داماد تھا, اس نے بڑی مدد کی رسول اللہ کی. اور وہ پھر وہاں چھوڑ کر, یعنی مسیحیت جو مذہب اور فرقہ مذہب ہے اس کو چھوڑ کر آئے خانہ کعبہ, رسول اللہ کے ہاتھ بیعت کی, اور آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کی زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہیں, اور بالآخر آپ مسلمان ہو کے اس دنیا سے رہ لیتے ہیں.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ قبلہ. بہت مختصر ہمارے پاس سوال, میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایک نتیجے کے طور پہ, وہ یہ کہ جو پورا واقعہ ہے ابابیلو والا, کیا ہم مورخین اس کو ایک حقیقی واقعہ سمجھتے ہیں یا ایک سیمبولک یعنی ایک مثال کے طور پر؟
قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی واقعوں کو تمثیل کے طور پہ بیان کیا جی. جسے آپ سمبولک کہہ رہے ہیں, مثلا جنت, وہ چونکہ ہم اس ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو, تو صحیح. ہمیں جو غیر محسوس کو محسوس طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے یہی فکر کی, مثلا ہیگل کو دیکھیں یا خود ہمارے اسلامی مفکرین جو ہیں یہاں پہ, جو تاریخ نگار ہیں آپ ان کو دیکھیں, تاریخ شام یا باقیوں میں بھی ملتا ہے, بلکہ آپ ابن اسیر اور علامہ مجلسی کی بھی اگر آپ روایات کو بھی دیکھیں, نہ صرف فقط تفاسیر نہ روایات بھی
جی.
اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آبلہ تھا یا طاعون پھیل گیا,
کوئی
تھا
وبا تھی.
کوئی وبا پھیل گئی تھی, یا اس کو اور بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدہو اپنی جو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے بیکٹیریا تھے, کیونکہ گندی وہ زمین تھی اور وہ ہاتھیوں کی وجہ سے اور کوئی ان کی جراثیم تھے جو ان کو لگ گئے اور سارا کچھ ہو گیا. یہ سارے باوجود اگر ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے, چونکہ واضح طور پہ
ابابیل کا لفظ استعمال,
ترمیہم بہجارتم اور یہ سجیل اور یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ کوئی مبہم الفاظ نہیں ہیں, بلکہ یہ حقیقت پہ دلالت کرتے ہیں. اور واقعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ ابابیل آئے تھے اور انہوں نے سنگریزے معجزہ, یہ واقعہ ایک معجزہ تھا اور معجزانہ طور پہ ہی اس کا دفاع ہوا.
بہت شکریہ قبلہ, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ, خدا حافظ. محمد عباس صاحب, آپ سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں, بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں حضرات کے, خدا حافظ. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی ہر پروگرام کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا. یہاں پر آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں لیتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.